أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون رواه تبعا لما جئت به. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے, چھوڑ کر سلسلہ سیاست تفسوں ہم نے ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. رائے زندگی پہ ایک دن کم جیے تو کیا ہوا, ہم ساتھ ان کے تھے جو مشالیں جلا کے جیے. لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو, لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو, سب کا سفر ہے کچھ اجالے خرید لو. مجھ سے امیر شہر کا ہوگا نہ احترام, نہیں سمجھے آپ, مجھ سے امیر ملک کا ہوگا نہ احترام, میری زبان کے واسطے تالے خرید لو. خوف و اندیشہ ہو, خوف و اندیشہ ہو, توجہ, خوف و اندیشہ ہو تعزیر و سزا رہنے دے, خوف و اندیشہ ہو تعزیر و سزا رہنے دے, میرے لبوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے. میں قاصد حق نواز ہوں, اگر میں اسمبلی میں جا رہا ہوں تو کسی کا قاصد بن کے جا رہا ہوں. میں قاصد حق نواز ہوں, میں برادر ایثار ہوں, میں قاصد حق نواز ہوں, تو پھر شیعہ کافر ہے پیغام میرا. میں قاصد حق نواز ہوں, شیعہ کافر ہے پیغام میرا, حاکم وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے. قابل قدر صدر ذی وقار, معزز حاضرین, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں, دارالعلوم حنفیہ کا یہ سالانہ جلسہ آج ایک تاریخی اجتماع کی کیفیت اور صورت اختیار کر چکا ہے, اور یہ اتنی عظیم الشان کانفرنس اس لیے بھی اس ادارے کا حق بنتا ہے کہ یہ وہی ادارہ ہے کہ جس میں قائد سپاہ صحابہ، بانی سپاہ صحابہ، امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے، اور قاسمی شہید پروان یہیں سے چڑھے. اس ادارہ سے سپاہ صحابہ کے دو شہیدوں کا وہ تعلق ہے کہ جسے ہم کسی صورت میں بھی فراموش نہیں کر سکتے. اور میرے بھائیوں، آج کے اس جلسہ میں مجھ سے خبر قائد جمعیت حضرت مولانا سمیع الحق صاحب مقدس اللہ علی نے ایک بہت بڑی بات سادہ سے پیرائے میں فرما دی، اور شاید آپ نے اس پر اتنی توجہ نہیں دی جتنی کہ وہ اس کی حامل تھی اور جتنی کہ وہ توجہ کا تقاضا تھا. انہوں نے فرمایا کہ افغانستان کا جہاد اور انقلاب سپاہ صحابہ کی جدوجہد و کاوش اور جمعیت علماء اسلام کا منشور اور پروگرام، یہ ایک ہی منزل کی طرف جانے والے الگ الگ راستوں کا نام ہے. ان تمام کا لب لباب، اور میں آج یہ واضح طور پر آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے، اور اکثر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ سپاہ صحابہ کی منزل کیا ہے، سپاہ صحابہ کا مطمح نظر اور نقطہ انتہا کیا ہے، اور آپ سمجھدار لوگ ہیں، منزل کو متعین کیے بغیر اگر کوئی آدمی سفر شروع کرے تو وہ پاگل ہوتا ہے. پہلے منزل کا تعین ہوتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے. یہ بات کی بات ہے کہ میں نے پیدل جانا ہے، میں نے سواری پہ جانا ہے، میں نے بائی روڈ جانا ہے، میں نے بائی ٹرین جانا ہے، میں نے بائی ایئر جانا ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن جانا کہاں ہے؟ سپاہ صحابہ کی منزل، سپاہ صحابہ کا نقطہ انتہا اور مطمئن نظر کیا ہے؟ اکثر حضرات یہ سمجھتے ہیں اور بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں نہ دانستگی کی بنا پر کہ ہماری منزل تو شیعہ کو کافر قرار دلوانا ہے. اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان میں وہ دن آنے ہیں، ہماری زندگی میں آ جائے تب، ہمارے بعد آئے تب، لیکن یہ موقع آنا ضرور ہے کہ شریعت نے قادیانیت کی طرح زیر باطل ہے، اور پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں یہ فیصلہ دو اور دو چار کی طرح ہو کر رہے گا کہ شیعہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، شیعہ کو کافر قرار دیا جائے گا. لیکن اور بعض لوگ کہتے ہیں کیوں دیا جائے گا، میں کہتا ہوں اس کیوں کا جواب آپ قادیانیوں سے لے لو، اس کیوں کا جواب آپ اپنے مذہب سے لے لو، اس کیوں کا جواب آپ اپنے مجتہدوں سے لے لو، اس کیوں کا جواب آپ خمینی کی قبر سے لے لو. وہ آپ کو بول کر بتلائیں گے کہ جب شیعت ہے کفر کا نام، جب شیعت دجل فریب بدماشی پر مبنی ہے، تو ایک وقت آنا چاہیے کہ اس کفر سے پردہ اٹھنا چاہیے. اس کیوں کا جواب تب مشکل ہو جب پردے کے نیچے صداقت ہو، جب پردے کے نیچے حقیقت ہو، جب پردے کے نیچے اسلام ہو اور اوپر بھی اسلام کا لیبل ہو، تو پھر کیوں کا جواب مشکل ہے. اب کہنا کہ کیوں کافر کہا جائے گا؟ تو جواب اس لیے آسان ہے کہ اندر ہے ہی کفر، حقیقت میں پردے کے نیچے ہے ہی منافقت، ہے ہی اسلام دشمنی۔ تو ہمارا جرم صرف یہ ہوگا کہ ہم پردہ اٹھائیں گے، ہم پردہ اٹھائیں گے، صرف ہم نے پردہ اٹھانا ہے۔ اور گورنمنٹ پاکستان سے بھی ہم یہ کہتے ہیں، فیصلہ تم کرنا، ہمیں کسی اسمبلی میں موقع دے دو اور نہیں دو گے تو ہم لے لیں گے۔ اب ہر چیز مانگ مانگ کر اور مطالبے کے ذریعے نہیں بھی رہتی تو پھر چھیننا بھی پڑتی ہے۔ تم کسی عدالت میں آؤ، کسی میدان میں آؤ اور اسمبلی میں آؤ، ہم صرف ایک کام کریں گے، اللہ کا نام لے کر پردہ اٹھائیں گے۔ اللہ کا نام لے کر پردہ اٹھانے کی اجازت ہمیں دے دو، اندر تمہیں خوشبو نظر آئے تو سونگھ لینا، اندر تمہیں صداقت نظر آئے تو چوم لینا، اندر تمہیں ایمان نظر آئے تو بغل میں لے لینا، اور اندر اگر کفر و ضلالت کی گندگی نظر آئے، اگر بدماشی اور بدل کی اندر تمہیں حلالت نظر آئے، پردہ ہم اٹھائیں گے، فیصلہ تم کرو گے۔ پردہ ہم اٹھائیں گے، فیصلہ تم کرو گے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں، آپ کی توجہ ہے؟ کامل توجہ ہے؟ میرے مرضی یہ ہے کہ میں آج آپ کو تھوڑا سا ایک پس منظر، ایک 1400 سالہ تاریخ کا اجمالی خاکہ آپ کے ذہنوں میں لاؤں کہ جو کام افغانستان کے مجاہدین فلسطین، کشمیر، فلپائن اور برما کے مسلمان کام کر رہے ہیں، اس جہاد کی اور سپاہ صحابہ کے کام کی آپس میں مماثلت کیا ہے؟ ان کا اور ہمارا کام ایک کیوں ہے؟ ان کا اور ہمارا کام ایک کیوں ہے؟ یہ بات آپ کو ضرور سمجھ میں آئے گی، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ تھوڑی سی توجہ کیجیے۔ میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی میں شیعوں کو کافر قرار دلوانا یہ ہماری منزل ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصول یہ ہے کہ جب مسافر منزل پہ پہنچ جائے، مسافر گھر میں چلا آئے، قافلہ چلتا چلتا منزل پہ آ جائے تو پھر وہ رک جاتا ہے، پھر وہ رک جاتا ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ جنگی شہید سے اپنے ساتھ لے کر جس قافلے کو چلایا ہے، جو قافلہ سفر کر رہا ہے، جو قافلہ کٹھن مراحل سے گزر رہا ہے، جو قافلہ امتحان کی ان خاردار وادیوں سے سرخرو ہو کر چلتا جا رہا ہے، جس قافلے کے راستے میں قید و بند، جس قافلے کے راستے میں گولی شدت رکاوٹ نہیں بن سکی، یہ جو قافلہ چلا ہوا ہے، اگر کل شیعہ کو کافر قرار دے دیا جائے تو یہ قافلہ رک جائے گا؟ پھر یہ جماعت توڑ دی جائے گی؟ پھر ہم واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہماری منزل کچھ اور ہے۔ ہماری منزل اگر یہی ہوتی تو ہم رک جاتے، اگر یہی ہوتی تو ہم کھڑے ہو جاتے۔ ہماری منزل کچھ اور ہے، وہ منزل کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، آج اگر کسی کو اعتراض ہے کہ تم شیعہ کو کافر کہنے کے لیے جماعت میں آئے ہو، اس جماعت کا مقصد ہی لڑائی ہے، اس جماعت کا مقصد ہی فتنہ فساد ہے، تو میں اسے بتلانا چاہتا ہوں، اس جماعت کا مقصد فتنہ فساد نہیں ہے، اس جماعت کا مقصد لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اس جماعت کا مقصد خون ریزی نہیں ہے، اس جماعت کا مقصد بد امنی نہیں ہے۔ نہیں ہے. اجتماع کا مقصد اور اجتماع کی منزل وہ منزل ہے جو منزل پروردگار عالم نے اپنے رسول کے ذریعے سے پوری قوم کو پوری انسانیت کو قرآن نے بتائی ہے. سباق کا اللہ کا مشن کوئی نیا مشن نہیں ہے, ہمارا مشن وہی ہے جسے قرآن کہتے ہو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی. میری ایت پڑھن تمہیں مطلب سمجھ آ گیا؟ نہیں سمجھ آیا. علماء کرام کو تو پتا چل گیا, ابھی تو میں نے آپ کو آیت کا ترجمہ سنانا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے. منزل وہی ہے جو رسول کی منزل ہے, منزل وہی ہے جو صحابہ کی منزل ہے, منزل وہی ہے جو تابعین کی منزل ہے, منزل وہی ہے جو ائمہ مجتہدین کی منزل ہے, منزل وہی ہے جو سلاف کی منزل ہے, منزل وہی ہے جو کعبہ کی منزل ہے. اور وہ منزل ایک ہے کہ پوری دنیا میں ادیان باطلہ پر اسلام کا غلبہ ہو جائے. اسلام کا غلبہ تو سپاہ صحابہ کا منزل اور سپاہ صحابہ کا نقطہ انتہا اور سپاہ صحابہ کا مشن پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہے. پوری دنیا میں اسلام کو, پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ہے. جب ہم سپاہ صحابہ کا یہ مشن, یہ پروگرام اور یہ منزل بتلائیں گے تو پھر کوئی الو کا پٹھا یہ کہہ سکتا ہے کہ تم تقریب کار ہو, یہ کہہ سکتا ہے تم دہشت گرد ہو, یہ کہہ سکتا ہے تم ملک دشمن ہو, لیکن یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ کی منزل اسلام کا غلبہ ہے تو شیعہ نو کافر کیوں کہنے ہو, شیعوں کے ساتھ لڑائی کیوں, شیعوں کے ساتھ جھگڑا کیوں, شیعوں سے اختلاف کیوں, شیعوں کے خلاف آپ کی تمام توانائیاں صرف کیوں. لو آئیے آج میں اسی مسئلے کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ہماری منزل کیا ہے؟ غلبہ اسلام. ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل ہے غلبہ اسلام. اور شیعوں سے ہمارا ٹکراؤ یہی وہ حقیقت ہے, یہی وہ بات ہے جسے حق نواز شہید کی دورس نگاہوں نے پا لیا, اور یہی وہ بات ہے کہ جسے حق نواز نے محسوس کیا تو برملا عوام کے سامنے پیش کیا. اور آج اس حقیقت کو دنیا مان گئی ہے کہ حق نواز کا مشن پروگرام نسپلین ایک فطرتی ہے, ایک دین کا تقاضا ہے, ایک اسلام کا مطالبہ ہے. جب کوئی بات دین اسلام کا عملی اور سچا مطالبہ کی صورت میں سامنے آئے گی, مسلمان کتنی طور پر مجبور ہے کہ وہ اسلام کے تقاضے پہ جان دے دے. اب آئیے نعروں کو ایک تو عنوان کے مطابق لگائیں, اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ڈر گیا ہے اور چونکہ اعظم طارق ایم ایل اے بن گیا ہے اس لیے ان نعرے کو ڈر لگتا ہے, اللہ کے فضل نال ایسی کوئی گل نہیں. یہ نعرہ تو اسمبلی میں ہم نے لگانا ہے ان شاء اللہ العزیز, لیکن سرے دس میں ایک ایسی بات تاریخی پس منظر سے اجمالاً تاریخ کا خاکہ لا کر آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. میرا چیلنج ہے اللہ کی توفیق سے اگر چند منٹوں میں میں اپنی بات پوری کہہ گیا آپ حضرات اور علماء کرام محسوس کریں گے کہ واقعی سپاہ صحابہ کا موقف اور نسب العین اور پروگرام یہ اس دور کا اہم تقاضا تھا. بھائی آنے دیجئے, آنے دیجئے, آدمی آدمی کو پہچان لیا کرو. میرے بھائیوں میں نے عرض کیا کہ ہمارا مشن، ہمارا پروگرام غلبہ اسلام ہے. غلبہ توجہ ہے، غلبہ اسلام ہے. مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے جب اسلام کے غلبے کے لیے اپنے کام کا، جہاد کا آغاز کیا، تو انہوں نے عملی قدم اٹھانے سے پہلے اپنی نظر اس طرف پھیری کہ آخر وجہ کیا ہے. جب یہ اسلام پھیلنے کے لیے آیا تھا، جب یہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا تھا، تو آج 14ویں صدی 15ویں صدی گزر رہی ہے، یہ اسلام غالب ہوا کیوں نہیں؟ اس اسلام کو اگر غلبہ ملا ہے تو وہ غلبہ پھر ختم کیوں ہو گیا؟ اس اسلام کو اگر عروج ملا تھا وہ عروج چھن کیوں گیا؟ اس اسلام کو اگر عظمت ملی تھی وہ عظمت چلی کیوں گئی؟ تو تاریخ سے سبق لینے کے لیے تاریخ کا مطالعہ کیا گیا. جب تاریخ کا مطالعہ کیا تو تاریخ نے یہ بات سامنے رکھ دی کہ اسلام غلبے کے لیے آیا تھا. اللہ کے رسول نے اسلام کے غلبے کے لیے سب سے پہلے ایک جماعت تیار کی، اس جماعت کے اخلاق و کردار کو سنوایا، اس جماعت کو امتحان کے مراحل سے گزار کر اسے اس خوگر، اس بات کا آدمی خوگر بنا دیا کہ دین کے غلبے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے نظام کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی شاعت کے لیے جان جاری پڑے، جہاد مت کرو، چلنا پڑے، چلتے چلے جاؤ، سمندروں میں ٹوٹنا پڑے، چھلانگ لگا دیجیے، سستے دار پہ چلنا پڑے، سر چاہیے، دویا سے تن من تھن اور آدمان جو بھی قربانی دینی پڑے وہ جا جاؤ. جب تم سب قربانی دے کر آگے قدم بڑھاؤ گے دنیا کی طاقت طاقت تمہارے راستے میں بند نہیں بات سکے گی، تمہارے راستے میں بند. اصحاب رسول کو 13 سال تک ٹریننگ دی گئی، 13 سال تک. یہ لفظ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں، بلال کو تپتے انگاروں پہ لٹایا گیا، فرمایا بس چپ رہو، صبر کرو. ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئیں، فرمایا سہ جاؤ، صبر کرو. زمیرا کی آنکھیں نکال دی گئی، فرمایا صبر کرو. سمیا کو اونٹوں سے باندھ کے ٹکڑے کر دیا گیا، فرمایا صبر کرو. 3 سال تک شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا. سنیو پیغمبر کی جواب کے یہ 3 سال پڑھ کے دیکھو، یہ وہ 3 سال ہے جب جماعت کے پیغمبر کا سوشل بائیکاٹ تھا، اور یہ پیسے لے کر مکہ کے بازاروں میں جاتے اور دکاندار پیسے لے کر پیس دیتا تھا، کہتا تھا میں اپنے باطل مذہب کے لیے یہ آپ کر چکا ہوں کہ میرا تم سے سوشل بائیکاٹ ہے، میں پیسے لے کر بھی تمہیں کچھ نہیں رہ سکتا. ان 3 سالوں میں وہ نماز بھی آئے کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھائی جاتی، مولانا بھی آیا گٹھلیاں کوٹ کر دبا لی گئی، مولانا بھی آئے درختوں کے پتے اتار کے چلا دیے، مولانا بھی آئے کہ موت میں خدا تھا اور درختوں کے سوکھے پتے اٹھا کر پیغمبر کی دعا کھا گئی، آئے پیغمبر کے دامن نہیں چھوڑا. آج یہ حالت اور وہ 3 سال سوکھے پتے اور یہ لمحات گزرے، صحابیات بھوک اور پیاس کی وجہ سے موت کی چھاتیوں میں ڈوب رہا، رات کی تاریخیوں میں مسلمانوں کے بچے چلا کرتے تھے، 3 میل کے فاصلے پر سویا ہوئے مشرقوں کی آنکھیں کھلتی تھی اور بچوں کی رونے کی آواز سن کے مشرق کا کرجا ہلتا تھا، نیند نہیں آتی تھی. سنیو 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 حکمرانوں سیاستدانوں تم کہتے ہو گالی دے دی تبرہ کیا کیا ہو گیا اور تبرہ اس صحابہ کو ان صحابہ کو ان صحابیات کو جنہوں نے اپنے ہاتھوں پہ دودھ پیتے بچے اور بیٹھ بیٹھ کے جان دیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور بچے شہید ہو گئے اور آپ قربان کر دی محمد کا دامن نہ چھوڑا. یہ وہ جماعت جو ٹرین کے دور سے گزر رہی ہے. 13 سال گزر گئے, اللہ کے رسول مدینہ میں آ گئے, آ کر اسلامی دار الخلافہ کی بنیاد رکھ دی. فرمایا اب کام کا آغاز ہو چکا ہے, اب کام کا ٹریننگ مکمل, کورس پورا ہو گیا ہے. اب جو تمہیں قتل کرنے آئے آگے بڑھ کے اس کا راستہ روک دو, جو ہاتھ اٹھائے اس کا ہاتھ کاٹو, جو پاؤں اٹھائے ٹانگ کاٹو, جب بری نگاہ سے دیکھے آنکھ نکالو. 10 سال گزرے, اللہ کے رسول تشریف لے گئے, 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. کتنے رقبے پر؟ کتنے رقبے پر؟ آج پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل پہ قائم ہے. تو گویا کہ غلبہ اسلام کا کام شروع ہو گیا تھا, اللہ کے رسول نے اسلام کے غلبے کا آغاز کر دیا. 9 لاکھ مربع میل پر جب اسلام کا پھریرا لہرانے لگا, اللہ کے رسول اپنی تیار کردہ جماعت کو دنیا کے نقشے سمجھا کر اسلام کے غلبے کی راہیں ہموار کر کے ہاتھ دیے برحق رب رحمان سے جا ملے. آپ کے جانے کے بعد 2 سال 10 دن 3 مہینے کے عرصے میں حضرت صدیق اکبر نے منکرین زکات, جھوٹے مدعیان نبوت اور اس کے ساتھ ساتھ متدین کا مقابلہ بھی کیا اور اس مدت میں اسلامی سرحدوں کو بڑھایا. جب صدیق اکبر شہید ہوئے تو اسلام کا پھیرا 11 لاکھ مربع میل پہ لہرا رہا تھا. 11 لاکھ مربع میل پہ اسلام کے غلبے کا کام جاری تھا یا رک گیا تھا؟ جاری تھا. آیت قرآنیہ کے مطابق مشن کی تکمیل کے لیے قدم بڑھ رہے تھے اور یہ قدم دن بدن آگے جا رہے تھے. اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے, بصیرت فاروقی نے, سیاست فاروقی نے, تدبر فاروق اعظم نے 10 سال کے قلیل عرصہ میں اسلام کا پیغام ایران کے ایوانوں میں ڈال دیا. اسلام کی سرحدیں ایران تک پھیل گئیں. 10 سال کے عرصے میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پھیرا لہرا رہا تھا. اسلام کا پھیرا کیتھے تک؟ میری گل سمجھ آئی یا کوئی نہ آ گئی؟ لو اب یہاں سے شروع ہوتا ہے, یہاں سے شروع کرتا ہوں میں اس بات کو جہاں میں نے تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پھر لانا ہے. یہود, مجوسی, عیسائیت سر جوڑ کے بیٹھ گئی, آپس میں ان کے گرو گھنٹال جمع ہوئے کہ اسلام تو پھیل رہا ہے, اسلام تو غالب ہو رہا ہے, اس کے قدم میدان میں نہیں روکے جا سکتے. مجوسی, عیسائیت سر جوڑ کے بیٹھ گئی, آپس میں ان کے گرو گھنٹال جمع ہوئے کہ اسلام تو پھیل رہا ہے, اسلام تو غالب ہو رہا ہے, اس کے قدم میدان میں نہیں روکے جا سکے, میدان کارزار میں ان کو نہیں روکا جا سکتا, تو کوئی تدبیر, کوئی صورت ایسی پیدا کرو کہ اسلام کے غلبے کی تحریک رک جائے, اسلام کے غلبے کے لیے اٹھنے والے قدم ٹھہر جائیں, اسلام غالب آنے کی بجائے پسپا ہونا شروع ہو جائے, تو پوری یہودیت مجوسیت اور عیسائیت نے مل کے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے بصیرت فاروقی کو چھین لو, اسلام کے قدم رک جائیں گے, اسلام کے قدم رک جائیں گے. اس کے نتیجے میں حضرت فاروق اعظم کو شہید کر دیا گیا, حضرت فاروق اعظم کو شہید کر دیا گیا. تو یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کے راستے میں یہ پہلا روڑا اٹکایا گیا, اسلام کے غلبے کے راستے میں یہ پہلی دیوار کھڑی کر دی گئی, اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے یہ پہلی سازش عمل میں لائی گئی. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, 12 سال کا دور گزرا تھا, دشمن دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ہم نے تو سمجھا تھا فاروق اعظم کے جانے کے بعد اسلام کا غلبہ رک جائے گا, لیکن یہ تو وہ عثمان چلے آئے جنہوں نے اتنا بڑا ڈیرا جس میں 1700 بڑے بڑے جہاز تھے وہ ڈال کر اس نے دو بیریوں کیا, نے اس میں ڈال دیا. جب اسلام کا بیری گرا بیریوں کیا نے اس میں جا پڑا تو پوپ ہارون کے پاس سے زمین نکل گئی, وہ بول تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اب اسلام کو پھیلنے سے نہیں روک سکتی. تو 12 سال کے عرصے میں اسلام 44 لاکھ مربع میل پہ غالب آ گیا, 44 لاکھ مربع میل پہ غالب آ گیا. وہی مجوسیت, وہی یہودیت, وہی عیسائیت, ان تینوں کا ملغوبہ, پھر آیا بغاوت کی صورت میں, پھر آیا یہی ملغوبہ. مجھے اتنی مرتبہ تو کبھی نہیں کہنا پڑا جتنی مرتبہ آج کہنا پڑ رہا ہے. اچھا اب آپ سچے دل سے یہ بتائیں کہ مولانا ضیاء الرحمان فاروقی صاحب ابھی آ جائیں یا آپ 2-3 باتیں سننا چاہتے ہیں, اور میں آپ کو انشاءاللہ یہ بھی بتلاؤں گا کہ میں کل قومی اسمبلی میں کیا بولنا چاہتا ہوں. ہم قومی اسمبلی کے گونگے ممبر نہیں ہیں, ہم قومی اسمبلی تو میرے بھائیوں اے چنگو بجائے ہوں ان شاء اللہ اسی اسلام آباد آئے تو اتوں بھی بجیں گے. تو میرے بھائیوں میں نے آپ کو ایک بات بتلائی کہ سپاہ صحابہ کی منزل کیا ہے, سپاہ صحابہ کی منزل کیا ہے, غلبہ اسلام. لیکن میں نے بتلانا یہ ہے کہ جب مقصد اور منزل غلبہ اسلام ہے تو شیعہ سے ہماری لڑائی کیوں ہے, شیعہ سے ہماری. میں نے ایک بات یہاں پر لا کر ختم کر دینی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سالہ اقتدار کی وجہ سے 44 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل گیا تو پھر وہی 87 لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے مل کر پھر بغاوت کی صورت میں کچھ لوگوں کو کھڑا کیا کہ تم حضرت عثمان کو شہید کر دو تاکہ اسلام کے غلبے کے راستے مسدود ہو جائے. تو حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد وہ جانتے تھے کہ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں اور وہ بھی اسلام کے غلبے کے لیے اتنا کام کر جائیں گے کہ وہ جن کے وزیر و مشیر رہے ان کے مشورے اور وزارت کی وجہ سے جب سابقہ خلفائے ثلاثہ نے پوری دنیا میں کفر کی کمر توڑ دی تو جب مشورہ دینے والے کے ہاتھ میں خود اطلاع کی باغ ڈور آئے گی تو وہ کسی بھی دنیا کے کونے میں ایسی بات نہیں چھوڑے گا کہ جہاں اسلام نہ پہنچے. تو انہوں نے سازش کی کہ اوپر اوپر سے حضرت علی کے ساتھ ہی مل جاؤ, حضرت علی کے ساتھ ہی مل جاؤ اور ان کو کوئی ایسا کام نہ کرنے دو کہ جس سے اسلام غالب آئے. اور پھر ایک آپس میں خفیہ طریقے کے ساتھ حضرت علی اور حضرت معاویہ کو آپس میں لڑانے کی ناکام کوشش کی. یہ 6 سال تھے کہ جو مسلمانوں کے آپس کے اختلاف میں گزرے. میرے بھائیوں, سپاہ صحابہ وحدت امت کی علامت ہے. سپاہ صحابہ مسلمانوں کا اتحاد چاہتی ہے. کیوں اتحاد چاہتی ہے؟ کہ ہم دیکھتے ہیں جب مسلمانوں میں اختلاف ہوتا ہے اور اختلاف بھی صحابہ کی جماعت میں ہوتا ہے, 6 سال تک اختلاف رہا تو دشمن کا 1 انچ بھی فتح نہیں ہو سکا. دشمن کا 1 انچ بھی فتح نہیں ہو سکا. تو اگر دنیا کفر کا مقابلہ کرنا ہے تو اتحاد کا پرچم اٹھانا پڑے گا, ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. انہوں نے آگے بڑھ کر دنیا اسلام کو پھر ایک اسٹیج پہ جمع کر دیا. انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت معاویہ کے دستخط پہ بیعت کر دی. جب حضرت حسن نے یہ نیک کام کا آغاز کیا تو وہ باغی گروہ, وہ سیاسی عنصر جو نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان متحد ہو کر اسلام کے غلبے کے لیے آگے بڑھے, تو اس گروہ نے حضرت حسن کے نیچے سے جانماز کھینچ لیا, حضرت حسن کے پہلو میں نیزہ مار دیا اور کہنے لگے یا مذل المومنین, تو نوازہ رسول نہیں ہے بلکہ مومنوں کو ذلیل کرنے والا ہے. میرے بھائیوں, آگے چلیے. پھر حضرت معاویہ کے ہاتھ میں باغ ڈور آئی تو 20 سال آپ نے حکومت فرمائی. جب آپ کی وفات ہوئی تو اسلام 64 لاکھ مربع میل پہ پھیل چکا تھا. 64 لاکھ مربع میل پہ اس وقت دنیا کا جغرافیائی رقبہ جس پر اس وقت دنیا کی آبادی تھی اس کی اس رقبے کی اعداد و شمار 1,16,00,000 مربع میل کے قریب تھا. تو گویا حضرت معاویہ نے دنیا کے نصف حصے سے زیادہ حصے پر اسلام کے ڈھنڈے گاڑ کر پیغمبر اسلام کے بارے میں جو قرآن نے پسیر گئی دی تھی, قرآن کی پسیر گئی حضرت معاویہ کے ہاتھوں پہ پوری ہو گئی. حضرت معاویہ کے ہاتھوں پوری ہو گئی. اس کے بعد حضرت معاویہ فوت ہو گئے. پھر بنو امیہ کے خلاف بنو عباس کو لایا گیا, بنو امیہ سے اقتدار چھین لیا گیا. بنو عباس آئے تو بنو عباس کو ناکام کرنے کے لیے پھر ہلاکو اور چنگیز کو دعوت دینے والے وہ نصیر الدین طوسی اور دیگر لوگ تھے کہ جنہوں نے سانحہ بغداد کو برپا کیا. یہ سانحہ بغداد وہ سانحہ ہے کہ جس کو پڑھ لیجئے رام تکڑے ہو جائیں گے. قیامت تک شاید مسلمانوں پہ ایسی آفت نہ ٹوٹے جیسی آفت بغداد کے موقع پہ تتاریوں کی آفت ہوتی. اس کے بعد ٹیپو سلطان, سراج الدولہ, صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، نور الدین زنگی، یہ تمام لوگ ہیں میرے بھائیوں. یہ ایک تاریخ کا تھوڑا سا زیادہ ہے. اب میں بات کو دوبارہ وہی لا رہا ہوں. مولانا حق نواز شہید کی دور رس نگاہوں نے یہ مطالعہ کیا کہ جب اسلام کے غلبے کے لیے قدم اٹھ رہے تھے، جب دنیا میں چاروں طرف اسلام پھیل رہا تھا، تو سب سے پہلے اس دشمن کو تلاش کرو کہ جس دشمن نے اسلام کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی. تو جب تلاش کے لیے نکلے، جب 15ویں صدی میں تلاش کے لیے نکلے، تو ہمیں 14 صدیاں پیچھے نہیں جانا پڑا. ہمیں پاکستان چھوڑ کر عرب کی وادیوں میں چکر نہیں لگانے پڑے. ہمیں کتابوں کے صفحات کھول کر مطالعہ نہیں کرنا پڑا. جب ہم نے فاروق اعظم کے قتل کا سبب اور قاتل مجرم کو دیکھنے کے لیے اپنی نظر تھوڑی سی اٹھائی، تو ہمیں دائیں بائیں اپنے آگے پیچھے اپنی وادیوں میں فاروق اعظم کے قاتل نظر آئے. جو ہاتھ بھی فاروق اعظم کے قاتل کو بابا سیاح کہتے ہیں اور شہاد کے فاروق اعظم پہ اینٹ بناتے ہیں. کوئی پلے بھی کیا نہیں، بات سمجھ میں آئی؟ جب ہم اس سے آگے بڑھے کہ چلو یار یہ اتفاقی حادثہ ہوگا، شاید ان کا کوئی رشتہ بڑا گہرا ہو، شاید ابو لولو فیروز مجوسی ان کا بڑا ہی کوئی مقدس آدمی ہوگا، آگے چلے. تو جب ہم نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان کی شہادت کا دن دیکھا اور تاریخ دیکھی اور قاتلوں کی فہرست دیکھی، تو پھر ہمیں پیچھے نہیں جانا پڑا. جب 18 ذی الحجہ کی تاریخ کو ہم نے دیکھا، یہ وہ تاریخ تھی جس روز مدینہ سے قیامت ٹوٹ گئی تھی، یہ وہ تاریخ تھی جب پیغمبر کے دور دماغ 40 روز تھے پیاسے تھے، جب 44 لاکھ مقبول کا حکمران گھر میں محصور کر دیا گیا تھا، جب پیغمبر کے دور دماغ کو ظلمن شہید کیا گیا تھا. اس مصیبت کے روز کو جب ہم نے دیکھا، تو ہمیں نظر آیا کہ ہمارے ارد گرد ہمارے پاس ہماری گرجوں میں اس مصیبت کے روز عید منائی جاتی ہے. اس مصیبت کے روز تو دو شواہد مل گئے کہ عثمان کے قاتل موجود ہیں، فاروق اعظم کے قاتل موجود ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان میں بار بار صلح ہوئی، تو لڑانے والے عناصر کون تھے؟ کتابیں اٹھائیں تو پھر اسی گھر میں نشاندہی ہوگی. پھر ہم یہاں تک پہنچے کہ یہی لوگ تھے. پھر جب ہم نے دیکھا کہ حضرت حسن کو نیزہ کس نے مارا تھا، تو شیعہ کی کتابوں نے بتلایا کہ ہم نے مارا تھا. پھر ہم نے دیکھا حضرت معاویہ کی وفات پہ خوشی کون مناتا ہے، تو شیعہ نے بتلایا آج بھی 22 رجب المرجب کو ہم مناتے ہیں، آج بھی 22 رجب المرجب کو ہم مناتے ہیں. پھر ہم نے آگے چل کر دیکھا کہ بنو امیہ کے اقتدار ختم کر کے بنو عباس کو کون لائے تھے، تو شیعہ کہتے ہیں ہم لائے تھے. پھر ہم نے تاریخ کو پڑھا کہ بنو عباس پر ہلاکو اور چنگیز کو مسلط کس نے کیا، تو نصیر الدین توسی شیعہ کہتے یہ کام میں نے کیا. پھر ہم نے آگے بڑھ کر ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ سے پوچھا کہ غداری کس نے کی، تو وہ بول کے کہتے ہیں میر جعفر میر صادق شیعہ نے کی. پھر ہم آگے بڑھے کہ پاکستان بنا، قرارداد مقاصد تیار ہوئی، جب منظوری اور نفاذ کا وقت آیا تو قانون معطل کر کے شخص آگے بڑھا، نام اس کا سکندر مرزا چیلا تھا. پھر ہم آگے بڑھے، 1965 میں جب جنگ ہوئی، پاکستان نے ہندوستان کے ناشتے میں چبوا دیے. چند سال گزرنے کے بعد ایک غدار وطن آگے آیا، اس نے تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ 90 لاکھ مسلمان فوجیوں کو، 90,000 مسلمان فوجیوں کو ہندوؤں کے سامنے ہتھیار پھینکنے پر اور آدھا ملک دینے پہ سودا کر لیا. جب ہم نے دیکھا تو تاریخ کہتی ہے اور یحیی خان شجاع تھا. اب آئیے پھر پیچھے، مقصد ہمارا غلبہ اسلام ہے، مقصد ہمارا غلبہ اسلام ہے. حق نواز کا قصور یہ ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ حق نواز کی خوبی یہ ہے کہ اس نے آج کے سیاستدان کو، آج کے مسلمان کو، آج کے ایک ایک مجاہد کو، آج کے ایک ایک مفکر کو، آج کے ایک ایک لیڈر کو، آج کے ایک ایک کمانڈر کو بتلایا کہ اگر تم اسلام کا غلبہ چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس رکاوٹ کو دور کرو، اس دیوار کو توڑو. یہ وہ دیوار ہے جو 14 صدیوں سے حال ہوتی رہی ہے. اس دیوار کو توڑ دو، اس کے چہرے سے نکاب اٹھاؤ، اس خوش، اس غلاظت کو، اس مناسبت کو اپنی صفوں سے باہر نکالو. جس رات شجت مناسبت کی یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اسلام دنیا میں غالب آ جائے گا. اور اگر آپ کو اب بھی بات سمجھ نہ آئی ہو، مولانا سمیع الحق نے فرمایا تھا بھی کہ افغانستان کا جہاد ہے، سپاہ صحابہ کی جدوجہد، جمعیت علماء اسلام کے کام، یہ ایک ہی مقصد کے لیے ہیں. یہ ایک ہی، وہ جہاد کرتے ہیں، یہ فضا تیار کرتے ہیں، ہم ان کے راستے سے دیوار کو صاف کرتے ہیں، ہم ان کے راستے سے دیوار کو صاف کرتے ہیں. اور اگر اب بھی سمجھ نہ آئے تو پھر مجاہدین افغانستان سے پوچھ لیجئے کہ نجیب حکومت کو 10 سال تک پٹرول سپلائی کام کرتا رہا ہے تو تمہیں بتلائیں گے ایران تھا. کون تھا؟ کون تھا؟ اس سے بڑا کوئی ثبوت ہے؟ میں نے بات کو فاروق اعظم سے شروع کیا ہے اور افغانستان کے جہاد پر مختصر ختم کیا ہے، اور پوری تاریخ میں چند حوالے آپ کو دیے ہیں کہ ہر دور میں شیعہ اسلام اور مسلمانوں کے راستے میں کانٹے بچھاتا رہا ہے، اسلام کے غلبے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا رہا ہے، اسلام کے غلبے کو ناکام کرنے کے لیے سازشیں کرتا رہا ہے. تو اس بات اسلام کا غلبہ چاہتی ہے، لیکن وہ سوچتی ہے اسلام کے غلبے سے پہلے شیعہ رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کا دور آج کر دیجیے، غلبہ کل ہو جائے گا. اب جس کے جی میں آئے، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو جلا کے دل سر عام رکھا.